الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل السافلين وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقى السمع شهيد صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. بزرگ اور دوستو, سب سے پہلے تمہیں معذرت کروں گا, بس حالات ایسے ہو گئے اور کچھ رکاوٹیں بہت زیادہ کڑی تھیں جس کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو گئے, آپ کو بھی کافی انتظار کرنا پڑا, لیکن بہرحال زندگی ایسی ہوتی ہے, اس میں رکاوٹیں تو آتی ہیں اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنے میں ہی کام چلتا ہے آگے. جو سب سے بڑی رکاوٹ ہم نے عبور کرنی ہے وہ نفس کی رکاوٹ ہے. اللہ جل شانہ نے اس نفس کے اندر بہت صلاحیتیں بھی رکھی ہیں اور بہت فجور بھی ہیں. فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اختیار بھی دیا گیا ہے, چاہے فجور اختیار کیے جائیں اور چاہے فجور سے انکار کیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی غیر محرم آتا ہے اور وہ اللہ جل شانہ کے ڈر سے اسے اپنا چہرہ موڑتا ہے تو اس کو اللہ جل شانہ کوئی ایسی عبادت اپنی زندگی میں نصیب فرما دیں گے جس سے ایمان کی حلاوت کو خود محسوس کر لے گا. تو پتہ چلا کہ جو فجور کے تقاضے ہیں یہ برے نہیں ہیں, ان تقاضوں پہ عمل کرنا برا ہے, کیونکہ انہی تقاضوں کی مخالفت کو تقویٰ کہتے ہیں. پس اگر یہ نہ ہوتے تو تقویٰ بھی نہ ہوتا, ان کی موجودگی ہی میں تقویٰ ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس پر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, ان رذائل سے پاک کر لیا, اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان چیزوں میں جو رذائل میں مبتلا چھوڑ دیا. آگے جا کر اللہ جل شانہ نے اسی صورت میں جو سورہ شمس ہے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ جو نفس کے تقاضوں پہ چلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فاخروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا يخاف عقباها. سمود یہ قوم گزری ہے, ان کے اندر ایک شقی بدبخت تھا, حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ جل شانہ نے ایک چٹان سے ایک اونٹنی برآمد کی تھی, بڑی عظیم الجثہ اونٹنی تھی. تو وہ جب چشمے پہ آ کر پانی پی دی تو سارا پانی پی جاتی, باقی لوگ کے لیے کچھ نہ بچتا, چونکہ ان نے خود اس اونٹنی کے لیے وہ کیا تھا تقاضا. تو اللہ پاک نے پھر یہ امتحان بنا دیا ان کے لیے اور باری مقرر کی کہ فلاں دن اونٹنی پانی پیے گی فلاں دن لوگ پانی بھریں گے. ایک فاحش عورت تھی, وہ جو بدبخت اور بدماش تھا اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا, ظاہر نفس, نفس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اس کے ساتھ تعلق تھا. اس فاحشہ نے اس کی شرط لگا دی کہ میں تم سے تب گویا کہ بولوں گی یا تیری بات مانوں گی جب تک تو اس کو یعنی جب تو اس یعنی اس اونٹنی کو مار دے گا. تو جب اس نے اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا تو صالح علیہ السلام نے اس کو روکا کہ یہ تو اللہ کا اونٹنی ہے, اس کو نہ مارو. تو اس بدبخت نے نہ بات نہیں مانی, اللہ کا حکم نہیں مانا پیغمبر کے ذریعے سے جو آیا تھا, اور نفس کی بات مانی, نفس کی بات مانی. چونکہ اس کے قوم نے اس کا ساتھ دیا تھا لہذا پورے قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. دم دم عالم رب بزم فسوا ولا خاف ابا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اس کا پتہ, جس سے پتہ چلا کہ جو نفس ہے یہ اگر اس کی بات مانی جائے تو اس میں تباہی ہے, اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں تقوی ہے. اور ہمیں اختیار ہے, مانتے ہو نہیں مانتے ہو, مانتے ہو فلاح, فلاح مبین ہے, نہیں مانتے ہو تباہ و بربادی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا دل ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آگاہ رہو اس ایک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا, اگر تم اگر اس کو وہ کہ یہ جس وقت اچھا ہوگا صالح ہوگا تو سارا جسم ظاہر اس کی اصلاح ہوگی, اور اگر یہ ویڈیو نہ بنائے مہربانی کر کے, تو اگر یہ فساد زدہ ہو جائے گا, اس میں فساد آ جائے گا تو سارا جسم فساد زدہ ہو جائے گا, اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے اللہ وہی القلب. اور اللہ جل شان ارشاد فرماتے ان نفی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القسم او شہید, بے شک اس قرآن کے اندر ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل بنا ہے یا پھر وہ کان لگا کر اہتمام کے ساتھ سننے والا ہے. دوسرے لفظوں میں یا خود اپنے دل کو درست کر لو پھر قرآن سے ہدایت لو گے, یا پھر کسی دل والے سے قرآن کو سن لو, یا پھر کسی دل والے سے قرآن کو سن لو, پھر اس کا جو دل ہے نا وہ تمہارے دل کے اوپر اثر کرے گا. مثال میں عرض کرتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے, تلوار نیام سے باہر ہے, اس کا کوئی ملنے والا ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کدھر جا رہے ہو, کہتے بس نعوذ باللہ میں ذالک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو ڈر گیا اور اس نے اس کو رخ موڑنے کے لیے کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرے گھر کا کیا حال ہے, پہلے گھر کا خبر تو لو. تو عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے واپس ہوئے اپنے بہن کے گھر پہنچ گئے, دروازہ زور سے کٹکھٹایا, اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن, بہنوئی اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان صحابی سے. وہ کٹکھٹانا ہی عمر رضی اللہ عنہ کا تھا, ان کو پتہ چل گیا, وہ بڑے گھبرا گئے, اس صحابی کو تو چھپا دیا, دروازہ ان کے لیے کھول دیا, وہ جیسے اندر داخل ہوئے اپنی بہن کو مارنا شروع کر لیا. بینوئی بچانے کے لیے آئے, بینوئی کو بھی مارنا شروع کر لیا, دونوں کو لہولان کر دیا. آخر وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, اس نے کہا بھائی جتنا مار سکتے ہو مارو, ہماری جان لے سکتے ہو, ایمان ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے, ہماری جان لے سکتے ہو, ایمان ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے. یہ وہ دل کی آواز تھی جو پہنچ گئی دل میں, میرے گھر یا پھر کان لگا کر اہتمام سے, وہ دل کی آواز تھی پہنچ گئی دل میں. بس فوراً جیسے انسان ٹوٹ جاتا ہے بیٹھ گیا, کہتے مجھے بھی وہ کلام سناؤ. تو اس وقت اس غیرت مند خاتون نے کہا کہ نہیں, تو ناپاک ہے, یہ ناپاکوں کو نہیں سنایا جاتا, تو جا کر پہلے سے غسل کر لے, پھر آ جا, پھر ہم سنائیں گے. اٹھے, یہ اہتمام ہے, یہ اہتمام ہے. تو اہتمام کر لیا, غسل کر لیا, اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ اب قرآن اس پر اثر کر لے. ہاں جی, تو جس وقت بیٹھ گیا تو قرآن پاک کی تلاوت جب شروع ہوئی تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ مجھے بھی پہنچا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. اس وقت وہ صحابی باہر آئے, انہوں نے کہا اے عمر, تیرے خوش, تجھے خوشخبری ہو, شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی کہ ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے, شاید وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے. اور پھر تشریف لے گئے, ادھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو آتے جب دیکھا تو پریشان ہوئے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت مسلمان ہو چکے تھے. اس نے کہا آنے دو, اگر اچھے ارادے سے آیا ہے بہت اچھا, برے ارادے سے آئے تو اسی کے تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دوں گا. اور جس وقت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قلم, وہ کا دامن زور سے جھٹکا, عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا ایمان لانے. تو بس صحابہ کرام نے تعبیر کا دمل تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. تفصیل بڑی لمبی ہے, اس ظاہر اس کا موقع یہ نہیں ہے. مقصود یہ تھا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, لیکن جس کا دل بنا ہو اس کے لیے, جس کا دل بنا ہو اس کے دل کس کا بنا ہے بتاتا ہوں. قرآن پاک میں آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن کا تعارف, اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. کون ہے ڈرنے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. وہ لوگ ہیں متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو تجھ پر وحی اتری ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو تجھ سے پہلے وحی اتری ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پائیں گے. اب ذرا غور فرمائے, یہاں پر یؤمنون کا لفظ آیا ہے اور وہ بالآخر تم یقنون تک یومنون کا ذکر چل رہا ہے, اس کے بعد وہ بالآخر تم یقنون ہے. سبحان اللہ, یہاں بہت بڑا نقطہ ہے, ایمان اور یقین, یہ دو چیزیں ہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہے, ایمان کا تعلق دل کے ساتھ, کفر کا تعلق دل کے ساتھ, جذبات کا تعلق دل کے ساتھ, محبت کا تعلق دل کے ساتھ, نفرت کا تعلق دل کے ساتھ, اور یقین کا تعلق دماغ کے ساتھ, عقل کے ساتھ, عقل کے ساتھ. ایمان میں جز نہیں ہوتا, ایمان کل کا کل ہوتا ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کسی بھی جز سے انکار کر لو, پورے سے انکار ہے. اگر کوئی سارے پیغمبروں کو مانتا ہو, صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتا ہو, کافر ہے. سارے کتابوں کو مانتا ہو, زبور سے انکار کر لے, کافر ہے. اور سارے پیغمبروں کو مانتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتے ہو, پھر کافر ہے. اور اس طریقے سے ایمان کے کسی بھی شاخ سے انکار کر لے, وہ کافر ہے. کیوں؟ ایمان کیا ہے؟ کل کا کل ہے یا بالکل نہیں ہے, صفر اور ایک, بائنری اس کو کہتے ہیں. جبکہ یقین جو ہے اس کا اجزاء ہو سکتے ہیں. ایک یقین ہے علم الیقین, ایک یقین ہے عین الیقین, ایک یقین ہے حق الیقین. علم الیقین وہ یقین ہے جس کا آپ کو علم حاصل ہے. مثلاً آپ کو ملیریا کی بیماری کے بارے میں پتہ ہے, ملیریا کا بیماری ایسا ہوتا ہے, یہ علم الیقین ہے. آپ نے کسی ملیریا کی بیمار کو دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا. ملیریا بخار آپ کو خود ہو گیا, یہ آپ کو حق الیقین حاصل ہو گیا. تو یہ یقین کے مختلف درجات ہیں, یقین کے مختلف درجات ہیں, اور یقین کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت لکھا ہے, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. ایک کتاب ہے حضرت کا الطاف القدس عن معرفت النفس, یہاں گجراوالہ سے چھپی ہے. ہاں جی, یہ مولانا عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ چاپی تھی. حضرت کو اللہ جل شانہ نے بہت اعلیٰ علوم عطا فرمائے تھے, شاہ اللہ رحمۃ اللہ. انہوں نے اسی کتاب کے اندر, اور تفصیلات ہیں اس وقت تو میں بیان نہیں کروں گا, ظاہر وقت نہیں ہے, لیکن اس میں ایک چیپٹر ہے لطائف ثلاثہ, تین لطیفے, تین لطیفے. پہلا لطیفہ نفس, دوسرا لطیفہ قلب, تیسرا لطیفہ عقل. فرمایا یہ لطائف جو ہے اس کے اپنے اپنے کام ہے, اپنے اپنے اثرات ہے, اپنے اپنے تعاملات ہیں. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثلث کے طور پر لے سکتے ہیں کہ ایک مثلث کے ایک نقطہ عقل ہے, دوسرا نفس ہے, تیسرا قلب ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ ان کا آپس میں ایسا تعامل ہے کہ جیسے کہ دو جانور اپنے سینگوں کو آپس میں اڑا لیں اور ایک کے ہلنے سے دوسرا ہلتا ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے. تو نفس جو ہے اس کے کام کیا ہے؟ نفس کا کام ہے ضروریات جسم کے, اس کا احساس, خواہشات, اس کا تو ضروریات تو خیر نفس کی جو ہے اس کی تو شریعت اجازت دیتا ہے, لیکن جو خواہشات ہیں تو لامحدود ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک وادی سونے کی ہے تو چاہے گا کہ اس کے پاس دوسرا وادی سونے کا بھی ہو, اور بنی آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو اب یہ جو خواہشات ہیں لامحدود, ساری لذتیں میرے پاس ہوں, اور جتنے لذتیں نفس کی پوری کرو گے مزید لذتوں کا طالب ہوگا, حتیٰ کہ اس کا اتنا طالب بن جائے گا کہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو پرورشن کہتے ہیں. اس حد تک چلا جائے گا کہ پھر عادی طریقوں سے اس خواہش کو پورا نہیں کیا جا سکے گا, اور یہ پھر نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے. اس حد تک چلا جاتا ہے. تو نفس کے خواہشات, آپ حضرات شاید آپ کو علم ہو یا نہیں ہو, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہوتی ہیں وہ غریب ممالک میں نہیں ہوتی, سب سے زیادہ مالدار ممالک میں, سب سے زیادہ خوشحال ممالک میں ہوتی ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز سیر فہرست ہیں, وہاں کیوں خودکشی ہوتی ہے؟ ان کو تو سب کچھ میسر ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کو چونکہ سب کچھ میسر ہے, اب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کو اطمینان نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں, پھر وہ کیا کریں؟ تو ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہو کہ اپنے آپ کو ختم کریں. تو یہ پرورشن کا سٹیج جب آ جاتا ہے اس میں پھر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. دل یہ جگہ ہے جذبات کا, اور ایمان اور کفر کا، محبت اور نفرت کا. لہذا ایمان ملتا ہے دل کو، تصدیقم بالقلب، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. تو ایمان آتا ہے دل میں، اور ایمان جب آتا ہے تو کفر نکل جاتا ہے دل سے. ہاں جی، محبت دل میں ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر دل اس سے خالی ہوتا ہے، اور نفرت بھی دل میں ہوتا ہے. عقل کے اندر سوچنے سمجھنے، مقابلہ کرنے، غور کرنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے عقل. اس وجہ سے اگر ایک شخص کا نفس بہت زیادہ زوراور ہو اور وہ عقل کو قابو کر لے، جیسے فرض نے فرمایا کہ آپس میں بالکل اس طرح مقابلہ کر رہے ہوتے، اگر وہ عقل کو قابو میں کر لے تو عقل کی ساری سوچیں ان خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائیں گی. ساری سوچیں، سارے صلاحیتیں اس کی. اس آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو ڈاکو لوگ ہوتے ہیں وہ کس چیز میں اپنا عقل استعمال کرتے ہیں؟ ڈاکہ ڈالنے میں، کرپشن والے کرپشن میں، ہاں اس طریقے سے جھوٹ بولنے والے جھوٹ میں، وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، وہ ایسے طریقوں سے کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا ایک مثال دوں، درمیان درمیان میں چلو یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا تو انعامی بانٹ کے بارے میں ذکر آیا، تو میں نے کہا آج کل ایسا دور آیا ہوا ہے اتنی ملمہ سازی کے ساتھ شر لایا جاتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے کہا انعامی بانٹ کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ سب نے کہا جائز. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس میں پیسے واپس مل جاتے اگر کوئی بیچنا چاہے، اور انعام تو جائز ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اب میں آپ سے بات کروں گا، پانچ منٹ کے بعد آپ سب کہیں گے کہ حرام ہے. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر میں 100 روپے کا بانڈ 1 لاکھ لوگوں کو بیچ دوں کتنے پیسے آ جائیں گے؟ سو روپے کا انعامی بانڈ 1 لاکھ کو بیچ دوں کتنے ہو جائیں گے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ ہو جائیں گے. اگر اس کے اوپر 10% کا منافع میں دے دوں تو یہ 1 کروڑ 10 لاکھ ہو جائیں گے. تو اگر یہ میں 10 لاکھ روپے برابر برابر جتنے جتنے جس نے لیے انعامی بانڈ اس کے حساب سے تقسیم کرو تو کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا سود. میں نے کہا اب میں اس طرح نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں کہ جو 10 لاکھ ہے میں برابر تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کرتا ہوں کہ اس پہ قرآن اندازی کرتا ہوں. جس کا پہلا آیا اس کو 1 لاکھ، جس 3 آدمیوں کے جو دوسرے نمبر پہ آئے اس کو 20,000، اور پھر اس طرح بڑھاتے جاؤ اور 10 لاکھ میں اس میں تقسیم. یہ کیا ہو گیا؟ کہتے جوا. تو میں نے کہا انعام بانٹ کیا ہے؟ کہتے حرام. میں نے کہا کیوں حرام ہے؟ کہتے اس میں جوا بھی ہے سود بھی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب کتنے زبردست طریقے سے یہ چیز بنائی گئی ہے، سوچا جا سکتا ہے. ابھی ہمارے سامنے اسمبلی میں جو یعنی قانون پاس ہوا تھا کس طریقے سے بنایا گیا تھا، ظالموں نے کتنا ذہن لڑایا تھا، کس طریقے سے کیا تھا، بینک بھی نہیں پڑھنے دی، سارے پارٹیوں کے لوگ موجود تھے، پتہ ہی نہیں چلا. کیا سارے پارٹی والے ختم نبوت کے خلاف ہیں؟ بڑے اچھے اچھے لوگ درمیان میں موجود ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیا. تو یہ آج کل کے دور کے ہیں، اس کو کہتے دجالیت، دجل فریب دجالیت. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل اگر برائی کے لیے کوئی استعمال کرنا چاہے نفس کے لیے بھی، کسی کو کسی کے ساتھ غلط محبت ہو جائے اس کے لیے استعمال کرنا چاہے تو بھی، تو وہاں قلب کے لیے استعمال ہوا. لیکن اگر میں اپنے نفس کی تربیت کر دوں اور اس کو میں، جیسے نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس کو میں شریعت پر مطمئن کر دوں, شریعت پر مطمئن ہو جائے, پھر یہ عقل کو برائی کے لیے استعمال کرے گا. چلو میدان تو فارغ ہو گیا. دنیا کی محبت, حب دنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. اب دنیا کی محبت کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بات ہے کہ جیسے آپ کسی بوتل کو ہوا سے خالی کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہوگا, کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا آسان طریقہ اس کے اندر پانی ڈالو, پانی جب بھر جائے گا ہوا سے خالی ہو گیا. تو اسی طریقے سے آپ دنیا کی محبت کو ویسے نہیں نکال سکتے, اس کے لیے آپ کو اللہ کی محبت دل میں لانی پڑے گی. جب اللہ کی محبت آ جائے گی دنیا کی محبت نکل جائے گی, روشنی آ گئی اندھیرا چلا گیا. تو اللہ کی محبت کیسے لائے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے صفائی کا آلہ ہوتا ہے سقالہ ہوتا ہے, اور سقالت القلوب جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. بس اللہ کا ذکر اگر ہم اللہ کی محبت کی نیت سے کریں تو اس سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی, اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو دنیا کی محبت نکل جائے گی. یہ جو ہمارے اکابر حضرات نے ہمیں ذکر سکھایا ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کا ایک معنی تو, اصل معنی تو یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ. لیکن تربیت کے لیے اس کے اور معنی بھی لیے جاتے ہیں. وہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ کے ساتھ دنیا کی محبت نکل رہی ہے, الا اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت آ رہی ہے, نفی اس بات کا ذکر. ہاں جی, تو یہ اس طریقے سے جب ہم یہ ذکر کریں گے تو اس ذکر سے ہمارے دل پہ اثر ہوگا, اور آہستہ آہستہ دل سے دنیا کی محبت نکلتی جائے گی اور اللہ کی محبت آ جائے گی. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبدالعزیز دواجو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب گئے, حضرت جولی طبیعت کہتے گپ شپ میں بہت ساری چیزیں سکھاتے تھے, تو حضرت سے فرمایا باہر جا کر دیکھو کچھ ہو رہا ہے. باہر حضرت چلے گئے, کچھ پتہ نہیں چلا. جی حضرت پتہ نہیں چلا. نہیں نہیں کچھ ہو رہا ہے, جاؤ پھر دوبارہ دیکھو. اس طرح تین دفعہ چار دفعہ چکر لگائے تو آخر میں حضرت کو ایک پتھر نظر آیا کہ اس کے اوپر پانی ٹپک رہا ہے, اور اس پانی کے ٹپک نے پتھر میں سوراخ کیا ہوا ہے. تو حضرت چلے گئے کہ شاید یہی بات ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ چیز تو نہیں ہے. فرمایا ہاں ہے, لیکن کیا سمجھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہی سمجھا دے. فرمایا دیکھو جتنا پانی اس کے اوپر گرا ہے اتنے عرصے میں, اگر آپ اکٹھا کر کے اس پتھر کے اوپر ڈالیں تو اس پتھر کو کچھ نہیں ہونا, لیکن دیکھو یہ پتھر کے اوپر یہ پانی کا قطرہ جو ٹپک رہا تھا مسلسل, اس نے اس میں سوراخ کر دیا. تو فرمایا ہم جو معمولات روزانہ کرتے ہیں نا ذکر کے, اگر سارا ایک ہی دن کر لو تو اس کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ جتنا معمول آپ کو دیا ہے اس کو آپ روزانہ کرتے جائیں روزانہ کرتے جائیں, یہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو ہاں بھر دے گا. اس طریقے سے یہ جو عقل ہے اس کے بارے میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں, ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للباب. نماز کتنے بجے؟ تو اذان سات اذان دے دو, اعلان کر دیں. ٹھیک ہے, فرما رہے ہیں کہ نماز 7:30 بجے کر لیتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس عقل کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک کائنات کے تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. کیا فرمایا؟ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. الذین جب فوراً آ جاتے ہیں تو اس کی تشریح ہوتی ہے. وہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ وہ لوگ عقل مند ہیں جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرنے والے ہیں. وہ تفکرون فی خلق السماوات اور غور کرتے ہیں کائنات کی تخلیق میں, نتیجہ برآمد ہوتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا. سبحانک تو پاک ہے فقنا عذاب النار، بس اب عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اب ذرا غور فرمائے، اس آیت کریمہ میں عقل مندوں کی تشریح ہو گئی، مطلب گویا تعریف ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کڑے بیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں فکر کرنے والے ہیں. اب دیکھ لو، آپ کو دنیا میں دو قسم کے لوگ مل جائیں گے، بلکہ تین قسم کے، ذکر کرنے والے لیکن فکر نہیں کرنے والے، فکر کرنے والے لیکن ذکر نہیں کرنے والے، ذکر کرنے والے اور فکر کرنے والے، یہ تین قسم کے لوگ ہیں. جو صرف ذکر کرتے اور فکر نہیں کرتے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت تو آ جاتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ان کے اوپر منکشف نہیں ہوتی جس کا تعلق فکر کے ساتھ ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو فکر تو کرتے ذکر نہیں کرتے ہیں، تو وہ فکر ذہنی عیاشی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ غفلت والا فکر ہے، کیونکہ اللہ کی یاد سے غفلت ٹوٹتی ہے نا، تو اللہ کی یاد تو کر نہیں رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف فکر کریں گے، تو صرف فکر کیسے کریں گے؟ وہ ظاہر پھر عیاشی ہوگی ذہنی. یہ آپ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تصوف تین قسموں کا ہے، فلسفیانہ تصوف، مبتدیانہ تصوف اور اسلامی تصوف. فلسفیانہ تصوف وہ ہے جس میں انسان بس صرف فکر ہی فکر کرتا ہے اور بس جو ہے فلسفے بگاڑتا ہے، عمل پہ نہیں آتا، عمل پہ نہیں آتا. تو ایسے لوگ بس صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہاں جی، دوسری طرف وہ لوگ ہیں مبتدیانہ تصوف، جو چند رسومات کو تصوف سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت کا ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ہاں، وہ جو ہے نا نعرے لگائیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے اور اس قسم کی حرکتیں کہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم لوگ صوفی ہیں، حالانکہ اس کا تصوف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تصوف کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے. اچھا، تو بہرحال یہ کہ یہ مبتدیانہ تصوف ہے. اسلامی تصوف وہی ہے جو ان تین چیزوں کی تربیت سے متعلق ہو، نفس کی تربیت، دل کی تربیت اور عقل کی تربیت. جب یہ ہو جائے سبحان اللہ، یہی اسلامی تصوف ہے. اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ عقل میں ایمان آئے گا، عقل دل میں ایمان آئے گا، دنیا کی محبت نکل جائے گی، اللہ اب اللہ کی محبت آ جائے گی، اور نفرت جو ہے نا کفار کے ساتھ، گویا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ نفرت آ جائے گی، اور ساتھ ساتھ سوچ و بچار اس کا اللہ جل شانہ کو راضی کرنے میں ہوگا اور ان چیزوں سے بچنے میں ہوگا جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ مطلب اس کا کیا استعمال ہوگا، اور اس کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ اس پر مزید بات کی ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ جس وقت انسان کی عقل، جس وقت انسان کا دل مجذوب ہو جاتا ہے، جذب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شخص مقام قلب میں آ جاتا ہے. اس میں جو نفس ہے اور روح یہ آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں، تو ریاضت کے ذریعے سے اس نفس سے روح کو چھڑانا ہوتا ہے. اگر ریاضت کے ذریعے سے اس نفس سے روح کو چھڑا لیا تو نفس مقام ابدیت میں آ جاتا ہے اور روح جو ہے نا ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتا ہے. نتیجتاً وہ روح ملائے اعلیٰ سے لیتا ہے، دل کے ذریعے سے اس سالک کو ملتا ہے، اور پھر ملائے اعلیٰ کے روح کے ذریعے سے اس کا جو عقل ہے وہ سر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر وہ سوچ بچار جو کرتا ہے وہ یہاں کی چیزوں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ وہاں کی چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے، وہاں کی چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے. جیسے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا، مولانا الیاس کسی نے کہ حضرت آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا پڑھتا تو ہوں حضرت، ہم نے تو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا قرآن پاک میں جو خبریں ہیں کہ جنت ایسا ہوگا، دوزخ ایسا ہوگا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ خبریں نہیں ہیں، یہ بھی تو خبریں ہیں نا. تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ پھر وہاں کی خبروں کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے. جیسے دیکھیں نا، انسان سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہنتا ہے، اس طریقے سے انسان گناہ سے بچنے کے لیے اپنے ماحول کو بدلتا ہے اور صحیح ماحول اختیار کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر وہ چیزیں زیادہ ان کے نزدیک مؤثر ہو جاتی ہیں جو وہاں سے تعلق رکھتی ہیں. تو اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے سبحان اللہ، پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی بتاؤں، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ چیزیں صحابہ کرام کے دور میں تھی، اشکال کرتے ہیں. تو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی صحت مند ہے, کسی کو بیماری نہیں, بخار نہیں, ٹائفائڈ نہیں, کینسر نہیں, اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر بیمار ہو اور پھر کوئی اس کو علاج کرنے کی, کہتے فلاں علاج کیوں نہیں کرتا, یعنی فلاں صحت مند آدمی علاج کیوں نہیں کرتا, اس کو کیا کہا جائے گا؟ ان کا نہیں کرتے ہو تو نہ کرو اور نہ پھر بھگتو, یہی بات ہے نا. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو گئی تھی. دیکھو لیزر, لیزر سے آج کا علاج ہوتے ہیں نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی روشنی کے سامنے کسی کے دل کے اندر وہ بیماری رہ سکتی تھی؟ یہ تو اللہ تعالی کا نظام ہے. لیکن یہ بھی سن لیجئے, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دفن کر دیا تو ابھی ہم نے مٹی سے ہاتھ ہی جاڑے تھے, ہمیں اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس ہوئی, اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس ہوئی. اب یہ جو تبدیلی ہے, اس تبدیلی کی وجہ سے اب اس حالت پہ پہنچنے کے لیے کچھ ایکسٹرا محنت کی ضرورت. تو حسن بصری رحمۃ اللہ جو تابعی ہے, انہوں نے اس کا انتظام کر دیا, ایک کمرہ اوپر والا اس میں مسائل بیان کرتے تھے, کمرہ نیچے والا اس میں تربیت کرتے تھے. اور شیخ عبد الواحد جو ان کا خلیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے وقت میں 12,000 خانقاہیں تھیں, 12,000 خانقاہیں. آج کل پورے دنیا میں شاید 12,000 خانقاہیں صحیح نہیں ہوں گی, صحیح خانقاہیں جن کو میں کہتا ہوں شاید پوری دنیا میں نہیں ہوگی. تو کیا خیال ہے اس وقت حالات اچھے تھے؟ اس وقت 12,000 خانقاہوں کی ضرورت تھی, اس وقت خانقاہوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم تو سب پاک ہیں نا, ہمیں تو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں, دل بھی پاک ہے, عقل بھی ٹھیک ہے اور ہمارا نفس بھی پاک ہے, ہمیں خانقاہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ صبر کے معنی سیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں صبر حاصل ہو گیا, شکر کے معنی سیکھ لیتے ہیں شکر حاصل ہو گیا, اخلاص کے معنی سیکھ لے اخلاص حاصل ہو گیا. کیا ایسی چیزیں؟ اگر ایسی چیز اور ٹی بی کی بیماری کے سارے علامات میں نے سیکھ لے, ٹی بی ٹھیک ہو گئی, کینسر کے سارے علامات میں نے سیکھ لے تو کینسر ٹھیک ہو گیا. بھائی یہ تو علاج ہے, علاج چاہتا ہے, اور علاج بھی کوئی کون کرے گا؟ علاج کرے گا, علاج حکیم کرے گا, ڈاکٹر کرے گا. تو اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان ڈاکٹروں کے پاس جانا ہوتا ہے, اس میں بات ختم کرتا ہوں, ان ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے. ان ڈاکٹروں کے بارے میں ذرا نشانیاں معلوم کر لوں, کیوں آج کل نمبر دو بہت ہے, ہر چیز میں نمبر دو ہے. پہلی نشانی یہ کہ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ویسا آبا, تو یہ ہدایت پا جائیں گے, اور اگر ان نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ خسارے میں چلے گئے, تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے. اچھا پتہ چل گیا عقیدہ صحابہ کا معیاری ہے, اسی طرح عقیدہ بنانا پڑے گا. دوسری بات, فرض عین درجے کا علم حاصل ہونا چاہیے, طلب العلم فرض علی کل مسلم. تیسری بات, اس علم پر عمل ہونا چاہیے. چوتھی بات, ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کے صحبت تک پہنچنا چاہیے. اور پانچویں بات, کسی شیخ کامل سے اجازت ہونی چاہیے. چھٹی بات, ان کا فیض جاری ہونا چاہیے, یعنی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جب ملتے تو کیا فائدہ ہوتا ہے. اور ساتویں بات, مروت نہیں کرتا اصلاح کرتا ہے. اور آٹھویں بات, ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے, دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے. اگر کسی میں یہ نشانی تو پھر یہ نہ دیکھو کہ کرامت اس کو ہے یا نہیں ہے, کشف اس کو ہوتا ہے یا نہیں, یہ ثانوی چیزیں ہیں. اور اگر کئی لوگ ہو تو ان میں وہ دیکھو جن کو آپ کے ساتھ, آپ کا ان کے ساتھ مناسبت ہو. مناسبت کا مطلب یہ کہ ان سے آپ کو فائدہ زیادہ محسوس ہوتا ہو, تو آپ ضرور تلاش کر لیں ایسے لوگوں کو, اور جب ملے تو ان کے ساتھ ہو جانا. البتہ جب تک نہیں ملتے تو پھر آپ اس طرح کر لے کہ وظیفہ میں شروع کرا دیتا ہوں, 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم. یہ وظیفہ جو ہے 40 دن تک بلا ناغہ ایک وقت مقرر کر کے اگر آپ کریں گے انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ کو خود محسوس ہو جائے کہ دل میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے. اس کو اگر آپ بڑھانا چاہیں ٹیلی فون کر لیں, ٹیلی فون نمبر آپ کو دے دیا جائے گا. ویسے کارڈز بھی ہمارے پاس ہمارے مل جائیں گے, شاید آ چکے ہوں ہمارے ساتھ, ہی آ گئے یا نہیں؟ آ گئے عثمان. اچھا تو کارڈز ان کے پاس ہے, کارڈز بھی آپ کو مل جائیں گے. اس کے اوپر وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہے. ہمارے ٹیلی فون کا نمبر, وہ ٹیلی فون کا جو وقت ہے 12 بجے سے لے کے 1 بجے دن کو ہے, لیکن جمعہ کے دن نہیں, باقی دنوں میں 12 بجے سے 1 بجے. اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی بات وغیرہ بعد میں کرنی ہوگی تو 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ٹیلی فون کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاء.
ٹائم ہو گیا نماز دی وری کوئی ٹائم نہیں.
15 منٹ.